أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى مُنْكَرِي فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جميع عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے، علماء حقہ کی طول عمر کے لیے، مراجع کرام رہبر عظیم الشان کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اور اپنے امام وقت کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھ. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، موضوع گفتگو بہت اہم لیکن اول مجلس سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ممبروں سے معذرت کے ساتھ ایسے موضوعات اس طرح بیان نہیں ہوتے، اس لیے مزاج، طبیعتیں ایسے موضوعات کے لیے اس طرح آمادہ نہیں ہوتی. اور دوسری بات کہ جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اس موضوع کا تعلق خود کربلا سے ہے، چونکہ کربلا کی بنیاد اور اساس ہی توحید ہے. سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی اور اتنی عظیم ہستیوں کی قربانی جو دی ہے تو کس کے لیے دی ہے اور کس کی راہ میں دی ہے؟ خود کربلا کی ساری تاریخ کو پڑھیں تو کربلا میں جگہ جگہ جلوہ توحید نظر آتا ہے۔ امیر المومنین نے جب جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے مقام کربلا میں ٹھہرے تھے تو یہی کہا تھا کہ یہ عشاق کی سرزمین ہے، عاشقوں کی سرزمین ہے، یہاں کائنات کے بہترین ہستیاں ان کے لاشیں پامال ہوں گے۔ کربلا اور تمام ائمہ کی زندگی کا محور و مرکز ہی یہ تھا کہ انسانوں کو بندگی و خدا میں لے جائیں۔ توجہ فرمائیں گے، تمام ائمہ کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا، ہر امام یہ چاہتا تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی میں نہ جانے دیں، انسانوں کو شیطانوں کی بندگی میں نہ جانے دیں، انسان کی عظمت، انسان کا وقار ائمہ کی نظر میں اتنا بلند تھا کہ انسانوں کی بندگی سے نکال کر اس کی بندگی میں لانا چاہتے تھے جو بندگی کے لائق ہے، جس کے سامنے جھکنا انسان کی عظمت ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کا وقار ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے علاوہ جس کے سامنے جھکو گے اس کے وجود کو عطا کرنے والا وہ ہے۔ تو اس موضوع کو کوئی عام موضوع نہ سمجھے، یہ ہماری زندگیوں سے مربوط موضوع ہے۔ توحید پروردگار، معرفت پروردگار، بندگی پروردگار، یہ زندگی اور زندہ موضوع ہے، اور یہی موضوع ولایت سے اس طرح ہی مربوط ہے جیسے مقدمہ اور ذیل مقدمہ ہوتا ہے۔ آپ زینوں پہ چڑھ کے سیڑھی کے زینوں پر جہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو اس پہنچنے کی راہ بندگی ہے، اور اس بندگی کی اساس اور بنیاد معرفت ہے، معرفت پروردگار۔ ورنہ ظاہر بندگی دو رکعت نماز ایک عالم اور جاہل کی برابر ہے، ظاہر میں وہ بھی فجر کی دو رکعت ہی پڑھ رہا ہے، ایک جاہل بھی دو رکعت ہی پڑھ رہا ہے، لیکن کیا وجہ؟ اس کی نماز جو عظمت کا سبب بنی کس وجہ سے بنی؟ رکعت تو دونوں جگہ ایک جیسی ہیں، لیکن ایک کی نماز وہ معراج پہ چلی جاتی ہے اور ایک کی نماز زمین پہ رہ جاتی ہے۔ تو وہ جس کی نماز، جس کی بندگی آسمانوں پہ جا رہی ہے، اس آسمانوں پہ لے جانے والی شے کون سی ہے؟ تو سنیے، بندگی کو پرواز ملتی ہے معرفت سے۔ اگر معرفت کے پر نہ لگے تو بندگی کبھی پرواز کا سبب نہیں بنتی۔ بندگی کی روح معرفت ہے، معرفت ہے۔ اگر یہ معرفت عطا ہو جائے تو پھر انسان کو پتا چلتا ہے جس کے سامنے جھک رہا ہوں وہ ہے کون، اور یہ جھکنا میرے لیے عظمت کا سبب ہے، ذلت کا سبب نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے، انا، تکبر، غرور، اور یہ انا، تکبر، غرور ہی ہے جو شیطان کو شیطان بناتا ہے۔ ہر دور کا شیطان تب ہی شیطان بنتا ہے جب انا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور انا پرستی کی دیوار ٹوٹ ہی نہیں سکتی جب تک یہ سر اس کے سامنے جھک نہ جائے۔ یہ شیطنت اندر سے نکلتی ہی نہیں، یہ شیطان کو جو سب سے زیادہ شکست دینے والی شے ہے وہ بندگی ہے، اور روح بندگی معرفت ہے، اور معرفت اس وقت تک عطا نہیں ہوتی جب تک
اس کی رہبری کو قبول نہ کر لیا جائے جو معرفت کی اس بلندی پہ فائز ہے کہ جو کہتا ہے میرے سامنے سے حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ خود کس یقین کی منزل پہ فائز ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ حجاب ہونا نہ ہونا برابر ہے، چونکہ حجاب کے بغیر جو نظر آئے گا میں تو حجابات میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن آج کی گفتگو جس موضوع کے حوالے سے توحید سے مربوط کرنا چاہتا ہوں، توحید کی یہ عظمت، یہ مقام و مرتبے کے باوجود، وہ موضوع بھی توحید سے ہی مربوط ہے، لیکن ہماری روز مرہ زندگی میں یہ سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہیں۔ مثلا میں نے 3 دن سے عرض کر رہا ہوں کہ توحید اور ولایت دونوں کے بارے میں لوگ افراط و تفریط، کمی اور زیادتی کا شکار ہو گئے، جس طرح ولایت کے بارے میں ہوئے اسی طرح توحید کے بارے میں بھی ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے توحید کا معنی میں اتنی زیادتی کی کہ ان کو توحید کا جو حقیقی معنی تھا سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے توحید کو بہانہ بنا کر ان حقائق، ان دلائل، اس نظام قدرت کا انکار ہی شروع کر دیا جو خود خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مثلا توحید کو ہی بہانہ بنا کے کہا کہ جب وہی ذات قادر مطلق ہے تو پھر کسی دوسرے سے مدد کیوں مانگے، اور کہنے لگے یہ مدد مانگنا اس کے مقابلے پہ ہے لہذا شرک ہے، لہذا کسی غیر اللہ سے نہ مانگو، اور غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ بات آگے بڑھاتا ہوں، آپ کی توجہ کے لیے یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ متوجہ ہو جاؤ۔ بھائی جو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہ مانگو اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ غیر اللہ سے مدد کا معنی اللہ کا غیر، اگر یہ اللہ کے غیر ہوتے تو مدد نہ مانگتے، اگر اللہ کے غیر ہوتے تو بندگی اس کی اور ذکر ان کا، اگر اللہ کے غیر ہوتے تو نماز اس کی پڑھ رہے ہو اور اس وقت تک وہ نماز نماز ہی نہیں بنتی جب تک اس میں درود نہ آ جائے۔ توجہ فرمائیں عزیزو، اگر یہ اللہ کا غیر سمجھتے تو مدد نہ مانگتے، یہ غیر ہے ہی نہیں، یہ تو اس کے اپنے ہیں، یہ تو اس کے ہیں، آپ نے سمجھا ہم انہیں ادھر والا سمجھ کے مدد مانگ رہے ہیں، نہیں ادھر والے ہیں۔ وہ علامہ نقن کا کیا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں یہ صرف رسول کے ہوتے تو انہیں نہ مانتے، چونکہ رسول کے بہت سے تھے جنہیں ہم نے نہیں مانا، یہ صرف رسول کے ہوتے تو نہ مانتے، یہ رسول کے ہونے سے پہلے اللہ کے ہیں۔ اگر ادھر والے نہ ہوتے تو نہ مانتے، ادھر والے ہونے سے پہلے ادھر والے ہیں، ادھر والے۔ اب وہ بات، اکثر وہ حدیث پڑھتا ہوں لیکن ہر دفعہ نیا پہلو نکل آتا ہے، ادھر والے نہ ہوتے تو نہ مانتے، ادھر والے تھے اسی لیے سرکار نے فرمایا یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ سرداری نانے نے نواسوں کو نہیں دی، وہ نبوت نے امامت کو دی ہے، اور وہ کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ بیٹی کو نہیں دی، وہ نبوت نے عصمت کو دی ہے۔ چونکہ جنت جنت باعنما نے جنت اللہ کی ملکیت ہے، توجہ نہیں فرمائی، یہ رسالت مآب کی ملکیت نہیں ہے۔ تو جب کہہ رہے ہیں یہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو خود تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں، اس نے کہا بتاؤ اگر جنت میں جانا ہے تو سردار کسے مانو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہاں انہیں سردار نہ مانے اور وہاں ان کی رعایا بن جائے، تو سرکار یہاں کیوں سنا رہے تھے کہ وہاں کے سردار ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اگر وہاں ان کی غلامی میں جانا ہے تو سرداری یہی ماننا پڑے گی۔ بس اب جسے جی چاہے جنت میں لے جانا چاہو اور ہم سے منوانا چاہو کہ یہ جنتی ہے، ہم اسے ہی جنتی مانیں گے جو پہلے حسنین کو سردار مانے۔ جو حسنین کو سردار نہیں مان رہا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا۔ اور سرکار نے تو آگے بھی بتا دیا وہ ابو ہما افضل من ہما، ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، برابر نہیں افضل ہیں۔ تو اب خود سوچتے رہو جنت اور جنت سے سردار اور سردار سے اوپر ہے ابھی، تو جب اتنے مرتبے سمجھ میں آ جائیں تو اب سمجھو مقام سید الانبیاء کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اور جب اس مقام تک پہنچو ان مراتب میں تو جب یہ پانچوں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو خود سوچو جس کے سامنے یہ جھک رہے ہیں وہ ذات کیا ہے، اس ذات کی عظمت کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے توحید کو ہی بہانہ بنا کر یہ ایشو بنا لیا کہ اب غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک، اور جو غیر اللہ سے مانگے شرک ہے۔ پہلا مرحلہ، انسان کیوں مانگے غیر اللہ سے مدد، کیوں مانگے، کیوں مانگے، سوال ہے نا۔ اس سوال کا آسان ترین جواب ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے لے کر اور پیدا ہونے کے بعد تک، خود اسے دیکھ لو وہ محتاج پیدا ہو رہا ہے یا طاقتور۔ پیدا ہوا تو محتاج ہے، دو ہاتھ ہیں ان سے کچھ نہیں کر سکتا، دو آنکھیں ہیں ان سے کوئی کام، دو کان ہیں ان سے سن تیز آواز نہیں سکتا۔ میں نے درمیان میں ایک بات کہہ دوں آپ محسوس نہیں فرمائیں گے، میں نے کل کہا کہ بھائی کوئی فیڈ بیک ہوتا ہے، بعض لوگ فیڈ بیک کی جگہ ڈکٹیٹ کرنے لگتے ہیں، وہ دوسروں کے موضوعات تعین کرنے لگتے ہیں۔ ہاں فیڈ بیک میں اور ڈکٹیٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے، صحیح ہے، کس نے کب کیا پڑھنا ہے یہ مجھے پتا ہے، ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ کون سا موضوع کہاں رکھنا ہے۔ توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم، انسان پیدا ہوا تو کمزور پیدا ہوا، طاقتور پیدا نہیں ہوا۔ بھائی کمزور ہے یا نہیں، میں دلیل وہ دے رہا ہوں جسے مشاہدے سے حس کرتے ہو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ہاتھ ہیں کچھ کر کے دکھائے، آنکھیں ہیں دیکھ کے دکھائے، کان ہیں سن کے دکھائے، زبان ہے بول کے دکھائے، قدم ہے چل کے دکھائے، تو اللہ نے یہ سب کچھ دے کر بھی ان سے کوئی کام لینے کی قدرت نہ دی، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ تمہارے نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا اگر تمہارے ہوتے تو آتے ہی کام کرتے۔ اب میں لفظ بدل رہا ہوں، اللہ نے کہا یہ سب دے کر انہیں ناکارہ کر کے بتایا کہ انہیں کارمند بنانے والا میں ہوں، یہ تیرے نہیں ہیں میرے ہیں۔ انسان پیدا ہوا تو کمزور، جب کمزور ہے، اور خود قرآن نے کہا خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور پیدا ہوا، جب کمزور پیدا ہوا تو ہوا نہیں کسی نے پیدا، تو جس نے پیدا کیا اسی نے یہ احتیاج دے کے بھیجی نا، تو اس نے محتاج بنا کے بھیجا، تو جو محتاج ہوتا ہے اسے مدد چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو محتاج ہوتا ہے اسے مدد چاہیے. اب جب مدد کے چاہیے تو یہ مدد چاہنے والا جو ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا یہ اسی نے کیا. اس نے ضعیف بنا کے بتایا کہ تم مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو. نہیں, اور بات آسان کرتا ہوں. انسان دنیا میں آتا ہے, آنے سے پہلے اس کے دو مددگار ہیں, ہے یا نہیں؟ ماں باپ کیا ہیں؟ مددگار ہی ہیں نا بھائی, اس خالق کائنات وہ قادر مطلق. لیکن جب بچے کو بھیجنا چاہتا ہے تو یہ دو ماں باپ سے ہی بھیجتا ہے, اس کی صلب اور اس کے رحم میں, ایسے ہی ہے نا. تو دونوں مددگار بن گئے بچے کے آنے سے پہلے. اللہ نے کہا مدد اتنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ میں نے آنے سے پہلے دو مددگار بنا دیے اور میں نے بنائے. اب دیکھیں وہ بچہ دنیا میں آیا کمزور ہے, کمزور, اسے زندگی چاہیے, حیات اس نے دی, لیکن ذریعہ حیات جو غذا ہے مادی حیات کے لیے ذریعہ غذا چاہیے, وہ ذریعہ غذا اللہ نے ماں میں رکھ دیا, رکھ دیا نا. اب کسی کا بچہ ہو کسی کا, اس کی زندگی کا ذریعہ ماں ہی ہے, ماں ہی ہے. اب بھی کہو کہ یہ بھی شرک ہے, چونکہ ماں خدا تو نہیں ہے. میں آسان باتیں کر رہا ہوں, آسان باتیں کر رہا ہوں. یہ جو ماں ذریعہ رزق بن رہی ہے وہ شیر مادر, میری طرف متوجہ رہے, وہ شیر مادر کے ذریعے جو ماں ذریعہ حیات بن رہی ہے وہ خدا نہیں کسی کے نزدیک, ایسا ہی ہے. اب اگلا سوال اور اس کا جواب آپ بول کے دیں. وہ ماں جو ذریعہ حیات بنی بچے کی زندگی کا, وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا, اس کی پوری حیات منحصر ہے شیر مادر پہ, ہے نا بھائی. کم از کم وہ 6 ماہ تک تو صرف ڈیپینڈ ہی اس پر کرتا ہے, وہ منحصر ہی ماں کے شیر مادر پر ہے, ایسا ہی ہے نا. تو یہ 6 ماہ تو اور کچھ بھی نہیں لے رہا سوائے وہ شیر مادر کے. تو اب اس کی 6 ماہ کی زندگی کا وسیلہ تو صرف وہ ہے. اب کوئی کہے کہ یہ شرک ہے, یہ کوئی کہے کہ یہ شرک ہے. اچھا شرک نہیں ہے, بولے. آپ صرف کہتے ہیں, سب کہتے ہیں نا کہ یہ شرک نہیں. اگر کوئی شرک سمجھتا ہے تو انکار کر کے دکھائے. بھائی جس کا بچہ دنیا میں آیا اور وہ کہتا ہے غیر اللہ سے مدد نہ مانگو, تو اب مزہ تب ہے کہ وہ کہے اپنے بچے کے لیے غذا ڈائریکٹ بھیج. کوئی کہنے کو تیار ہے جو عقل رکھتا ہے اپنے بچے سے فطری محبت رکھتا ہے, وہ نہیں کہتا اور شرک بھی نہیں کہتا. ماں کو خدا بھی نہیں مانتا اور زندگی کا سبب بھی ماں ہے اور شرک بھی نہیں کہتا. تو اس کو جمع کیسے کر رہا ہے؟ شرک بھی نہیں لیکن ماں خدا بھی نہیں, تو جمع کیسے کر رہا ہے؟ ہر بندہ جواب دے گا کہ رازق وہ ہے, ذریعہ یہ ہے. زندگی دے تو وہ رہا ہے, ذریعہ یہ ہے. پتا چلا جب وہ کوئی ذریعہ بنائے تو اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. توجہ فرمائی ہے. جب وہ, یار بس کریں, جب وہ بنائے کسی کو ذریعہ حیات تو اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. ماں بچے کے لیے ہے کیا؟ ماں بچے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا رحمت ہے نا, اللہ کی رحمت کا ایک ہلکا سا جلوہ ماں ہے, ایسے ہی ہے نا. लेकिन माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए रहमत है, दूसरे के बच्चे के लिए रहमत कहना क्या चाहता हूं, मां रहमत है सिर्फ अपनी औलाद के लिए, दूसरे की औलाद के लिए वो रहमत नहीं, वो दूसरी मां है। तो हर मां की रहमत का दायरा महदूद हो गया ना सिर्फ अपने बच्चों में, हर मां की रहमत का दायरा महदूद है सिर्फ बच्चों में। अजीब बात है, जो मां सिर्फ बच्चों के लिए रहमत बन के आई उससे मदद मांगना शिर्क नहीं है, और जो आलमीन के लिए रहमत बन के आया है तवज्जो फरमा रहे हैं, जो आलमीन के लिए रहमत बन के आया है, और उस रहमत का भी माना क्या है, उस रहमत का भी माना क्या है। रहमत किसे कहते हैं, हमारे एक आलिम ने बड़ी खूबसूरत अपनी किताब में इस लफ्ज का माना लिखा, फरमाती है रहमत उस शय को कहते हैं जो किसी के वजूद की जरूरत को पूरा करे। मैंने बात कह दी है, जो हमारे वजूद की एहतियाज को जिस शय से दूर किया जाए उसे कहते हैं रहमत। अब खुद इस आयत का माना करो, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ने कहा वो अर्शे उला से लेकर तहतो सरा तक हर किसी के लिए मुस्तफा रहमत है, यानी इस कायनात में जिसके वजूद को जो चाहिए उस जरूरत को पूरा करने का जरिया मुस्तफा है। पहुंचने का जरिया वो जिसके जरिए एहतियाज वजूदी पूरी की जा रही है वही रहमत है, वही रहमत है। चूंकि मादरा चाहता हूं, मैंने ये खुद इसलिए कहा कि ताकि बात आप तक पहुंचे, वो डिस्टर्बिंग होगी असल बात नहीं पहुंच पाएगी, मेरा मिजाज कुछ और है, इसलिए मैं ज्यादा बात समझाना सुनाना चेहरों से अंदाजा लाता लगाता हूं। तवज्जो फरमाएंगे अजीजो, ये आज मुझे एक दोस्त मिले और वाकई बड़ी खूबसूरत बात कही, कहने लगे किबला इन हालात में ये मौजू छेड़ना और वो भी अशर मुहर्रम में, ये हिम्मत चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं खुदा की कसम इस मिंबर की कसम कहता हूँ, अब मुझे कोई परवाह नहीं कोई मजमा कम हो या ज्यादा, फैसला कर लिया है, करना वही है जो बारवा चाहता है, जो आले मोहम्मद चाहते हैं। चूंकि अगर मेरे इमाम हूं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले, देखें मेरी बात सुनेंगे और सब जिसके मिजाज के खिलाफ वो चुप रहे, चुप रहे, और मुझे बात अपने दिल से बताइएगा, अगर अगर आज बार में आ जाएं और उनकी मौजूदगी में कोई अली अल्लाह का नारा लगाए तो मेरा इमाम क्या करेगा, उसे मिंबर पे रहने देगा, चुप रहेगा नहीं, उसे मिंबर से उतार देगा। तो बारवे के मानने वालों चुप क्यों हो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्यों नहीं करते, इस मिंबर से तौहीद का तहफ्फुज होगा, और जो तौहीद के खिलाफ आवाज उठेगी जिस तरह 61 हिजरी में हुसैन ने उस यजीद की मुखालफत की है, कयामत तक के यजीदियों के मुकाबले पे खड़ा होने का नाम ही हुसैनियत है। इसी का नाम हुसैनियत है, इसी का नाम हुसैनियत है। हम देखे, मैंने ये मौजू आज उसी से मरबूत करके क्यों बयान कर रहा हूं, किसी को राजी करने के लिए नहीं, अपना नजरिया बयान करने के, कि तौहीद का माना हम समझते क्या है। अब मैंने अर्ज किया कि रहमतन लिल आलमीन, जो आलमीन के लिए रहमत, यानी आलमीन का जर्रा जर्रा को जो वजूद की एहतियाज है, اور اسی احتیاج کے پہنچانے کا نام ہے فیض. یہ جو وجود ہے یہ اللہ کا فیض ہے نا، فیض ہے نا، تو اس فیض کو پہنچانے کا ذریعہ کون ہے؟ مصطفیٰ رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین ہے. ہم اس کو واحد و احد مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جو اس کی طرف سے بنایا جائے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں، آئینِ توحید ہے. میری بات نہیں 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 بات سمجھیں گے عزیزو، اس کا بنایا ہوا چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے، اور وہ جس سے بنوائے نہ ماننا یہی شیطان ہے. شیطان پہلا وہ شخص ہے جس نے کہا تجھے مانوں گا تیری نہیں مانوں گا. میرے ایک دوست ہیں، شیعہ نہیں میں نہیں کہتا کیا ہے، مجھے کہنے لگے کہ دنیا میں پہلا موحد جس معنی میں ہم کہتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں مجھے، کہتے ہیں اگر توحید پرستی کا معنی یہ ہے کہ باپ سے بھی نہ مانگو تو ان سب سے بڑا توحید پرست تو شیطان ہے، حالانکہ اللہ نے تو اسے نکال دیا. اللہ نے کہا توحید وہ نہیں جو تو کہے، توحید وہ ہے جو میں کہوں. میں تجھے منواؤں تو مان، اس ماننے اور اس جذبے پر، اپنے جذبے پر اللہ کی بندگی کو غالب کر لینے کا نام بندگی ہے. اب ہم اس اسباب کی دنیا میں آل محمد کا مقام کیا مانتے ہیں؟ تین دن سے عرض کر رہا ہوں، خالق و مخلوق کا جو تصور ہے اسے کبھی بھی ایک جگہ نہ کرنا، اور کبھی بھی مخلوق خالق کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، لے ہی نہیں سکتا. مسئلہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، ولایت کے بارے میں اور توحید کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں، جو دونوں طرح کے لوگ راہ ہدایت سے ہٹ گئے. ایک میں نے کہا وہ جو توحید کو بنیاد بنا کے کہنے لگے ہم کسی سے بھی نہیں مانگیں گے، توجہ، یہ بھی گمراہ. دوسرے جنہوں نے کہا ہے تو وہی لیکن سب کچھ انہیں دے دیا، اب وہ خالی ہے. ایسے بھی ہیں اور بیان کر رہے ہیں ممبروں پہ، کہتے ہیں اب سب کچھ آل محمد کے پاس ہے، اللہ ریٹائر ہو گیا ہے، اب ادھر نہ مانگو. نہیں، علمی بات اب کروں عزیزو، اگر کوئی یہ مانے نا کہ ادھر سے اب سب کچھ ادھر منتقل ہو گیا، منتقل ہو گیا، جب انتقال کا معنی مانے گا تو اب ادھر خالی مان رہا ہے نا، تو اللہ کے پاس تو کچھ نہ رہا، تو محتاج ہو گیا. جو محتاج ہو جائے وہ خدا لے، تو پھر کیسے مانے، کیسے ماننا ہے؟ یہ جو میں نے معنی بیان کیا اسے کہتے ہیں تفویض. تفویض یعنی اللہ دینے والا وہی ہے لیکن سپرد ان کے کر دیا. اور اگلا جملہ، یہ جو جی چاہے کرے. اب جی چاہے میں مراد کیا وہ لیتے ہیں؟ یہ تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، نہیں، ان کا ارادہ اس کے ارادے کے ماتحت ہے. نہیں، توجہ فرمائیے، ادھر والی مرضی ادھر والی مرضی کے تابع ہے، ادھر والی مرضی ادھر والی مرضی کے. اگر کوئی یہ معنی مان رہا ہے، اصول کافی پڑھ لیں، ائمہ نے اس پہ لعنت کی ہے. کیوں؟ ائمہ فرماتے ہیں جو یہ مانے کہ اللہ کے مقابلے پہ ہم مستقل ہیں، کہا وہ مشرک ہے، دو خدا مان لیے، اسے کہتے ہیں تفویض، یہ شرک ہے، ہم تفویض کے قائل نہیں. توجہ فرمائیں، اللہ سے جو ہمارا ربط ہے نا، وہ ربط کیسا ہے؟ اب مثال سے سمجھاؤں گا، مثال کا سارا پہلو ذہن میں نہیں رکھنا، سارا پہلو ذہن میں، وہ جو پہلو بتا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ سے بندے کا ربط ایسے نہیں کہ اللہ نے خلق کر کے چھوڑ دیا، نہیں، ہمارا وجود اور ہمارے وجود میں جو کچھ ہے جو اس کا دیا ہوا ہے، دیا ہوا نہیں دے رہا ہے، عین وجود ہم محتاج نہیں، توجہ، ہم محتاج نہیں، ہم عین احتیاج ہیں۔ نہیں، باتیں واقعی مشکل ہیں لیکن کوشش کرتا ہوں، کوشش آسان کرنے کی۔ ہم عین احتیاج ہیں، ہماری اللہ سے نسبت کیسی ہے؟ ہم معلق ہیں۔ نہیں، آسان کروں، یہ اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا تمام جہاد زن، یہ جو کپڑا لٹک رہا ہے یہ معلق ہے، معلق ہے، عربی میں کہتے ہیں معلق، یہ لٹکا ہوا ہے، یہ کس کے سہارے لٹکا ہوا ہے؟ میرے ہاتھ کے؟ میں یوں چھوڑوں تو یہ رہے گا؟ بس ہماری اللہ سے نسبت ایسی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس ذات سے نسبت ایسی ہے، ہمارا سارا وجود احتیاج ہے۔ اور اگر یہ رابطہ لفظوں میں میں کہہ بھی لوں، لفظوں سے بھی پہلے ہے، اگر یہ رابطہ ایک لمحہ ٹوٹے تو ہم ہیں ہی نہیں۔ نہیں، اور آسان کروں، میں نے پہلے کا مثال کی ساری پہلو ذہن میں نہیں رکھنے، وہ صرف ایک پہلو، یہ بلب روشن ہے، روشن ہے، روشنی دے رہا ہے، یہ روشنی دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے؟ اس کا اس ڈیم سے رابطہ ہے، وہاں سے بجلی آ رہی ہے نا، ابھی آپ جائیں اور بٹن ایسے کریں، اس میں لائٹ رہے گی، جیسے ہی کیا یہ بجلی ختم، اب یہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ روشنی تب دے گا جب اس کا رابطہ اندر رہے گا۔ توجہ فرمائی، اگر یہ رابطہ کاٹ دو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر۔ ہماری نسبتیں اس سے ایسے ہیں، بلا تشبیہ، یہ پوری کائنات اس کے ارادہ تکوینی پر کھڑی ہے، اور یہ پوری کائنات ہر وقت وہاں سے فیض لے رہی ہے، اور وہ ہستی جو فیض لینے میں اس ذات کے قرب کی آخری منزل پر فائز ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ لیکن اس فیض کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ روشنی آپ کو پہنچتی ہے سورج کی، اب اس کی مثال نہیں دیتا، سورج کی، اب سورج کی شعاؤں کو اس سورج سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، جب سے سورج ہے وہ روشنی ہے، لیکن سورج کب سے ہے؟ جب سے اس نے خلق کیا۔ روشنی پہنچ رہی ہے لیکن منبع ادھر ہے۔ توجہ فرماؤ، ہم خدا اور ائمہ کا رابطہ ایسے نہیں مانتے کہ وہ انہیں دے کے خود فارغ ہو گیا، نہیں، ائمہ کا خدا سے رابطہ ایسے ہے کہ ادھر سے فیض آ رہا ہے، مسلسل فیض جاری ہے، چونکہ وہ دینے والا بخل نہیں کرتا، اگر لینے والا قابل ہو تو ادھر دینے والا فیاض ہے، ادھر لینے والا کامل و اکمل ہے، وہ دے رہا ہے، یہ لے رہا ہے۔ بس سنو، ہم تفویض کے قائل نہیں، ہم ولایت کے قائل ہیں۔ نہیں، کیوں میں نے کہا؟ ولایت کا ایک معنی ہے رسی، میں نے یہی کہا تھا 18 ذوالحج کو، رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، بس سمجھو، ولایت، ولایت وہ رسی ہے جس کے دو سرے ہیں، بس وہ سرا جو خدا کی ذات سے منسلک ہے اور دوسرا سرا مخلوق سے ہے۔ توجہ فرماؤ، وہ نظام جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، اس نظام کا نام ہے ولایت، اور جس کے ذریعے یہ فیض پہنچ رہا ہے وہ ہے ولی، یعنی ولی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں ذات خدا سے ربط قائم کرتا ہے۔ جو ہمارا رابطہ مسلسل اللہ سے قائم رکھے وہ ہے ولی. یہ رابطہ ہوگا تو ولایت ہے, یہ رابطہ کٹ جائے تو ولایت نہیں, ولایت نہیں ہے. ہم ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں, وسیلہ مانتے ہیں, اور یہ وسیلہ اس نے بنایا, اس نے بنایا. اور اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو ابھی میں نے کہا اللہ نے اسے رحمت کل بنا کے بھیجا. اب وہ آیت جو ہم سب کے لیے امید کا پیغام بھی ہے اور دلیل بھی ہے, سورہ نساء, خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میرا حبیب, جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, جاؤکا تیرے پاس آتے. جانوں پہ ظلم کیا, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی گناہ ہے نا. آپ کہتے ہیں نا سجدے میں انی ظلمت نفسی فاغفر, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, تو وہ ظلم کیا ہے؟ گناہ. اب ترجمہ بدل دوں, اللہ کہتے ہیں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو یعنی گناہ کرو, جاؤ کا میرا حبیب تیرے پاس آئیں. جب گناہ کریں, توبہ کرنا چاہیں, پشیمان ہونا چاہیں, اے میرا حبیب تیرے پاس آئیں. اچھا, یہ جو گناہ کیا, نافرمانی تو اس کی اور وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس جاؤ. وہ جو شے رب سے بھی قریب ہے, وہ ذات کہہ رہی ہے اس مصطفیٰ کے پاس جاؤ. خدایا, اس میں فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا گناہ کیا ہے؟ میری نافرمانی. میری نافرمانی سے مجھ سے ہو گئے ہو دور, میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ جو میرے قریب ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ جب ظلم کیا تو تیرے پاس آئیں, بس فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ, تیرے سامنے آ جائیں گناہ کی حالت میں. اب جو گناہگار آئے گا مصطفیٰ کے سامنے, گناہگار آئے گا تو وہ تکبر میں تو نہیں آئے گا, غرور میں تو نہیں آئے گا, عاجزی و انکساری سے آئے گا. عاجزی و انکساری سے مصطفیٰ کے حضور آ کے کرو کیا؟ فاستغفر اللہ, اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ طلب کرو. سامنے مصطفیٰ ہیں, تم اپنے گناہ پہ پشیمان ہو, توبہ طلب کرو. یہ ہے مدد کا معنی. مدد کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مادیت مانگو, وسائل کی جگہ مانگو, نہیں, بیکار ہو کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور کہو یا علی مدد کرو. توجہ فرما رہے ہیں, یہ معنی تھوڑا ہے. کیا ہے مدد کا معنی؟ یہ کہ جب اللہ سے دور ہو گئے ہو تو اس کے قریب ہونے کے لیے کسی کو مانگو. اس کے قریب ہونا چاہتے ہو تو کس کے پاس جاؤ؟ خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ. کرو کیا؟ فاستغفر اللہ, اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ طلب کرو. بس نہ, آیت آگے بڑھی, فاستغفر لہم الرسول, اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے مجھ سے توبہ طلب کریں. نہیں, اس لفظ کو کھولوں گا تو آپ تک بات پہنچے گی. خدا کہہ رہا ہے فاستغفر لہم, طلب کرے لہم تمہارے لیے, الرسول رسول, توبہ طلب کرے. جب رسول خدا گناہگاروں کے لیے توبہ طلب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یہی کہیں گے نا, اے اللہ. اب ایک طرف خدا ہو گیا, پکار رہے ہیں نا سرکار دو عالم, یوں ہی کہیں گے نا اے خدا ان گناہگاروں کو بخش دے, یہی کہیں گے نا. بس اب سرکار فرما رہے ہیں اے خدا, تو ایک طرف خدا ہو گیا, ایک طرف سے مراد پکارنے میں, اور کہا ان گناہگاروں کو بخش دے, گناہگار آ گیا, درمیان میں مصطفیٰ آ گیا. درمیان میں سرکار کی ذات ہے, چونکہ جب سرکار کہیں گے اے اللہ تو اسے پکار رہے ہیں نا, کس کے لیے؟ ان گناہگاروں کے لیے, ہمارے لیے. کہیں گے اے اللہ اس گناہگار کو بخش دے. ادھر ہے گناہگار, ادھر ہے خدا, درمیان میں ہے مصطفیٰ. بھائی جو درمیان میں آ جائے اسے ہی وسیلہ کہتے ہیں. اب آیت آگے بڑھی, خدا فرما رہا فاستغفر لهم الرسول, اے میرا رسول آپ بھی ان گناہگاروں کے لیے مجھ سے توبہ طلب کریں. جب توبہ طلب کریں گے تو ہوگا کیا, ہوگا کیا؟ خدا فرما لیا وجد اللہ کانا توابا رحیما, جیسے ہی بتول کا بابا حسنین کا نانا کہے گا ان گناہگاروں کو بخش دے, اللہ کہتا ہے میں توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں, رحم کرنے والا بھی. میں توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں اور رحمت کرنے والا بھی, رحمت کرنے والا بھی. ان کے وسیلے سے یہ امام ادھر سے ادھر جانا ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا, بیٹا دو چیزیں زندگی میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا, اللہ پہ توکل, آل محمد سے توسل. اللہ پہ توکل کرو, آل محمد سے توسل کرو. ہماری زندگی میں توجہ فرمائیں گے, پڑھے لکھے دوست آخری جملہ ہے, ہماری زندگی میں معاملات خراب کب ہوتے ہیں؟ جب توکل کی جگہ توسل رکھ دو اور توسل کی جگہ توکل کر لو, نہ اس کو نہ اس کو, توکل اور توسل ان دونوں کے سہارے اس تک پہنچو. اس کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے آل محمد کے توسل سے پہنچو. انشاءاللہ اس موضوع کے کچھ معاملات جو عملی زندگی سے مربوط ہے وہ کل بیان کروں گا. یہ توسل, یہ واسطہ ہیں, یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. کیوں؟ یہ قرب الہی اور بندگی الہی کی اس منزل پہ فائز ہے کہ جس بندگی کے بعد فیوز و برکات ہوتے ہیں. اب کل روایات کی روشنی میں بتاؤں گا اور شیعہ سنی برادران دونوں کی روایات سے کہ وہ فیوز و برکات جو مصطفیٰ پر ہوئے, سید الانبیاء پر ہوئے, امام الانبیاء پر ہوئے, امام الانبیاء کے بعد ان فیوز و برکات کی حامل کون سی ہستیاں ہیں. لیکن جاتے جاتے یہ جملہ لیتے جاؤ, یہ ہستیاں وہی ہیں جو درود میں سرکار کے ساتھ شریک ہیں. ہم رسول کے بعد ان سے مدد نہ مانگتے اگر اللہ انہیں درود میں مصطفیٰ کے ساتھ برابر شامل نہ کرتا, شامل نہ کرتا. یہ وجود اتنی گرمی ہے کہ مجھے ممبر پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بالکل مجھ میں حوصلہ نہیں رہا, واللہ اتنی گرمی کا احساس ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ کی محبت ہے عزیزو. وہ ایک برادر نے لکھ کے بھیجا کہ آپ دن کے مصائب ترتیب سے پڑھیں, اگرچہ اچھا جی اللہ آپ کو اب اور جذبہ دے اور ولولہ دے, اور آپ کے صدقے میں اس امام زمان کی نگاہ کرم کے صدقے میں خدا مجھے بھی ہمت دے. واقعاً میں خدا معاف کرے چلے چھوڑے اس بات میں شاید ریاکاری آ جائے, یہ آپ کی محبت ہے. یہ تیسری مجلس ہر روز میری ہوتی ہے, چار گھنٹے کا سفر, 400 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے. عزیزو توجہ فرمائیں گے, توکل اور توسل. خدا کی قسم اگر توسل آ جائے اور توکل اس پر ہو, ایک طرف 72 ہوتے ہیں, ایک طرف ہزاروں ہوتے ہیں, لیکن وہ توکل اور توسل والے کسی سے نہیں لڑتے. یہ توکل کی اگر اعلیٰ ترین مثال دیکھنی ہے تو کربلا ہے. کربلا ہے جہاں حسین سب کچھ دے کر بھی وہ دشمن خوف زدہ ہے. کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا, کہا اگر یزید خوف زدہ نہ ہوتا تو یہ بچوں کو قیدی کیوں بناتا. کہا اتنا ظالم اتنا بزدل ہوتا ہے کہ 4 سال کی بچی سے بھی ڈرتا ہے. میں کہہ رہا تھا ایک دوست نے لکھا ہے کہ مصائب ترتیب سے پڑھیں, ترتیب کا ہی مصائب ہے, مصائب جو پڑھا جائے ترتیب ہی ہے. کربلا کی کوئی ترتیب ایسے تھوڑی ہے, یہ تو آپ کے سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے. لیکن اس مصائب میں جو بیان کیا جاتا ہے اس پہ گریا اور اس طرف توجہ کیا کرے. وہ تاریخ کربلا وہ موضوع ہی الگ ہے. لیکن آج چار محرم کا دن گزر گیا۔ یہاں پر عموماً ہر سال آج کے دن ان دو شہزادوں کی، ان دو عظیم ترین شہیدوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے عزیزو، جس کی نسل بھی باقی نہیں رہی۔ میں سادات سے اکثر بات کہا کرتا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ میں خوش آمد کروں اور کسی طبقے کو خاص مخاطب کروں، لیکن سادات سے کہتا ہوں جب بھی ان بچوں کی شہادت پڑھتا ہوں کہ سادات کرام، سال کے 364 دن تم کہا کرو کہ ہم حسین کی اولاد ہیں، لیکن جب 10ویں محرم کا دیر ڈھل جائے اور شام غریبہ آ جائے تو ایک دفعہ کہا کرو زینب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ کو ہر امام کی اولاد ملے گی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ شریکت الحسین۔ مصائب میں جب ورود ہوتا ہے کچھ باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ کی ذہنی آمادگی ہو جائے۔ دوستو کہنا کیا چاہتا ہوں، آج اس بی بی کے بچوں کی شہادت، جس بی بی کا مقام کربلا میں سمجھنا مشکل ہے، کون جو شریکت الحسین ہے؟ یہ کوئی ایسے لفظ نہیں جسے عام سمجھ لیا جائے، جسے امام وقت کہے عالمہ غیر معلمہ، اس کا مقام کیا ہو، اس زینب کبریٰ کا مقام کیا ہو۔ لیکن میں نے عجیب روایت پڑھی، علامہ جعفر تشری اور میرے استاد محترم پڑھتے تھے، تصدیق کر کے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب ایک سال چھوٹی تھی، ایک سال کا فرق تھا۔ کہتے ہیں جب جناب زینب ایک سال کی تھی امام حسین دو سال کے۔ ایک دن سید الانبیاء آئے، بیٹی کے گھر میں آئے، جناب سیدہ کے گھر میں، جناب سیدہ نے کہا بابا جان ایک سوال کروں، بات پوچھوں؟ بیٹی پوچھو۔ بابا جان میں نے ایک عجب منظر دیکھا ہے۔ بیٹی کیا دیکھا؟ کہا زینب جہاں تک اور جب تک حسین بیٹھے رہتے ہیں زینب حسین کو دیکھتی رہتی ہے، اور میرے ذہن میں جدھر جدھر حسین جاتے ہیں یہ ایک سال کی زینب اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتی ہے، زینب کی نگاہیں حسین کا تعاقب کرتی ہیں۔ ایک دفعہ رو کے رسول نے کہا بیٹی جتنی محبت تجھے مجھ سے ہے اتنی ہی محبت زینب کو حسین سے ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین سے یہ جملے سنے ہیں۔ یہاں ذمہ داری سے مصائب پر تو ہر جگہ کوشش کرتا ہوں، ذمہ داری سے مصائب پر تو اس لیے حوالے دے دیتا ہوں۔ وہ عالم دین کہتے ہیں جب جناب عبداللہ آئے نا مولا کائنات کے پاس اور آ کے کہا تھا کہ چچا جان میرے لیے کوئی عرب کی متقی خاتون ڈھونڈے، تو آپ نے سر سے قدموں تک دیکھا، کہا عبداللہ آپ اس قابل ہو کہ آپ کے نکاح میں زینب جا سکے، لیکن میرا بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، کائنات میں چند ہستیاں ایک دوسرے کے لیے بنی، کہا یوسف یعقوب کے لیے بنا تھا، بطول رسول کے لیے بنی ہے اور زینب حسین کے لیے بنی ہے۔ زینب حسین کے لیے بنی ہے، پھر حوالہ دے رہا ہوں، علامہ جعفر تشتری نے لکھا جب جناب زینب کا نکاح ہو گیا 3 دن کے بعد جناب فضا جب گئی ہے نا جناب زینب کے گھر تو کیا دیکھا، جناب زینب رو رہی ہے، جب روتے دیکھا تو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، کہا بیٹی ماں یاد آ رہی ہے؟ کہا نہیں، تو رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا 3 دن گزر گئے میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، مجھے بتائیں جو 3 دن بھائی کو دیکھے بغیر نہ رہے، اللہ جانے وہ سارے بندہ۔ بس ادادار و زینب آ گئی، بھیا حسین یہ میرے دو لال، یہ اون و محمد، انہیں اجازت دو۔ لانے سے پہلے ایک دفعہ دونوں بچوں کو قریب بلایا، کہنے لگی اونو محمد کربلا میں تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے۔ کیسے؟ کہا اگر تمہاری رگوں میں عبداللہ اور جعفر کا خون ہے تو تمہاری رگوں میں میرا دودھ بھی دوڑ رہا۔ کہا تم نجیب الطرفین ہو، دونوں طرف سے ہاشمی ہو، ایسی شجاعت دکھانا کہ دادا جعفر بھی یاد آ جائے اور نانا علی بھی یاد آ جائے۔ بس عزادارو ایک دفعہ اجازت ملی، دونوں شہزادے میدان میں آئے۔ میں عرض کر رہا ہوں نہ کہ ہمت نہیں ہے، دونوں شہزادے میدان میں آئے، آ کے میدان میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے۔ کہتے ہیں جب زین سے زمین پر آئے نا، میں نے علامہ ذیشان حیدر جوادی کا عجیب جملہ پڑھا، کہتے ہیں دونوں شہزادے جب جنگ کر رہے تھے نا، ایک شہزادہ لڑتے لڑتے فرات کی طرف گیا، دوسرے شہزادے نے پکار کے کہا بھیا فرات کے قریب نہ جاؤ، یاد نہیں ہے اماں نے کہا تھا اگر پانی تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ بس عزادارو دونوں شہزادے زین سے زمین پر آئے، ایک دفعہ پکارا مامو جان، کہا عباس آؤ میں دونوں شہزادوں کو اٹھا کے لاؤ۔ بس دونوں بھائی گئے اٹھا کے خیموں میں لائے، فضا اماں ذرا جاؤ زینب کو بلا کے لاؤ۔ جناب فضا دوڑتی ہوئی گئی، کہا آقا دادی جلدی آؤ، کیا ہوا؟ کہا بیٹے آئے ہیں۔ کہا میں نے کچھ زندہ بھیجے ہیں، میں نے اس لیے بھیجے ہیں کہ زندہ آ جائے۔ کہا ایک دفعہ جا کے دیکھو تو صحیح۔ بس اب جب جناب زینب آئی دونوں شہزادوں کے لاشیں سامنے، زینب درمیان میں سجدے میں گر گئی، میرے اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی کام آ گئی۔ بس آخری جملے جو علامہ اظہر حسن زیدی پڑھا کرتے تھے، فرماتے ہیں جب گیارہ محرم کا دن آیا، گیارہ محرم کا دن آیا، بیویاں لاشوں پہ آئیں، لاشوں پہ آئیں، ہر لاشے پہ رونے والی کوئی نہ کوئی مستور تھی، دو لاشے رونے والا کوئی نہیں۔ ایک دفعہ پوچھا یہ کون ہے، وہ جو دور پڑے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب۔ جناب سجاد نے کہا میری پھپھی کے لختے جگر ہیں۔ بس عزادارو زینب جب پلٹ کے مدینے آئی، کہتے ہیں کہیں پر بھی زینب نے یہ جملے نہیں کہے، میری آقا زادی نے یہ جملے نہیں کہے، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی تو اب لپٹ گئی، اماں تیرے حسین کی نسل لے آئی، اب زینب کو ماں کہنے والا۔